بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری. سب سے پہلے ہماری جانب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم وفات اور سبط رسول حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے دلی تعزیت قبول کیجیے. آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، لیکن پہلے ایک مختصر وقفہ اور آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
دشمن ملت ایران کو فریب نہیں دے سکتا، قائد انقلاب اسلامی. اسرائیلی وزیراعظم کا بےہودہ دعویٰ. دھولیا ہندوستان میں مسلمانوں پر فائرنگ. بحرین میں سیاسی کارکنوں کے خلاف عدالت کا فیصلہ. افغانستان و امریکہ سیکورٹی معاہدہ، کرزئی کی مشکلات.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir.
ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا، قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے اپنے خطاب میں فرمایا ہے کہ دشمن ملت ایران کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ساتھ ہی آپ نے آئندہ ہونے والے صدارتی انتخابات کے حوالے سے حکام اور عوام کو کچھ سفارشات کی ہیں. ایک رپورٹ پیش خدمت ہے.
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے منگل کو قم سے ملاقات کے لیے آنے والے ہزاروں لوگوں کے اجتماع سے خطاب میں فرمایا کہ ایرانی قوم اس سے کہیں زیادہ ہوشیار اور صاحب بصیرت ہے کہ دشمن اس کو فریب دے سکیں. قم کے ہزاروں لوگوں نے تہران میں قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای سے ملاقات کی. اس موقع پر آپ نے اپنے خطاب میں ایران میں آئندہ چند مہینوں میں ہونے والے صدارتی الیکشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، انتخابات میں عوام کی پرجوش شرکت کو روکنے کے لیے دشمن کا ایک منصوبہ یہ ہے کہ عوام کو سیاسی، اقتصادی یا سیکورٹی کے مسائل میں الجھا دیا جائے، لیکن ایران کے عوام اس سے کہیں زیادہ ہوشیار ہیں کہ دشمن ان کو فریب دے سکے. قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ انتخابات کو مکمل طور پر شفاف اور صحت مند اور سالم بنانا چاہیے، اور سرکاری عہدیداروں اور غیر سرکاری شخصیات سبھی کو چاہیے کہ قوانین، تقوی اور پاک دامنی کے اصولوں کی مکمل رعایت کرتے ہوئے شفاف، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات منعقد کرائیں. آپ نے اسی طرح انتخابات میں عوام کی شرکت کو ان کا حق اور فریضہ قرار دیا اور فرمایا کہ قوم کے ہر فرد جو اسلامی جمہوری نظام پر یقین رکھتا ہو اور ملک کے آئین کو قبول کرتا ہو، اپنے اس حق سے استفادہ اور اپنا یہ فریضہ پورا کرنا چاہتا ہے، اور اس درمیان کچھ لوگ اپنی صلاحیتیں عوام کے سامنے بھی پیش کرنا چاہتے ہیں. قائد انقلاب اسلامی نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے جو آئندہ صدارتی الیکشن میں بطور امیدوار حصہ لینا چاہتے ہیں فرمایا، اس کام کی سنگینی کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی جائزہ لیں کہ ان کے اندر وہ ضروری صلاحیتیں موجود ہیں یا نہیں جو آئین میں ذکر کی گئی ہیں. قائد انقلاب اسلامی نے ایرانی قوم کو عاجز کر دینے کی غرض سے سامراجی طاقتوں کی طرف سے عائد کی جانے والی پابندیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، سامراجی طاقتیں ماضی کے برخلاف اب صراحت کے ساتھ اعتراف کر رہی ہیں کہ پابندیوں کا مقصد عوام کو عاجز کر دینا، عوام کو اسلامی جمہوری نظام کے خلاف ورغلانا، ایرانی حکام پر دباؤ بڑھانا اور سر انجام انہیں اپنا حساب کتاب اور پالیسیاں بدلنے پر مجبور کرنا ہے. لیکن اسلام اور انقلاب کے اصولوں کی جانب ایرانی عوام کے جھکاؤ اور ایرانیوں کے قومی وقار میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو دشمن کی خواہش کے برخلاف ہے.
قوم کے ہزاروں کی تعداد میں عوام سے قائد انقلاب اسلامی کے خطاب کا جائزہ آپ نے دیکھا. ناظرین، صہیونی حکومت کے وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے ایک بار پھر ایران کی پرم جوہری سرگرمیوں اور صہیونی بستیوں کی تعمیر کو اپنی انتخابی مہم میں سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں.
غار واصف صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے کہا کہ فلسطین بالخصوص بیت المقدس شہر میں صہیونی کالونیوں کی تعمیر سے خطے اور دنیا کو کوئی خطرہ نہیں۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے پیر کے دن ایک پریس کانفرنس میں ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف تو انہوں نے صہیونی کالونیوں کی تعمیر کی حمایت کی، جبکہ دوسری طرف ایران کے ایٹمی پروگرام کو ایک بار پھر دنیا کے لیے انتہائی خطرناک قرار دیا۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم آج کل اپنی انتخابی مہم میں مشغول ہیں اور انہوں نے ایک بار پھر ایران کے ایٹمی پروگرام کی مخالفت کو اپنی مہم کا اہم ایشو بنا رکھا ہے۔ نیتن یاہو نے کچھ عرصے پہلے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک مضحکہ خیز تصویر کے ذریعے جنرل اسمبلی کے اراکین کو ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس اس وقت 300 سے زائد ایٹمی وار ہیڈ ہیں، لیکن اسے دنیا کے لیے خطرہ نہیں سمجھا جاتا، جبکہ ایران کا ایٹمی پروگرام جو IAEA کی نگرانی میں انجام پا رہا ہے اور ایران نے NPT پر بھی دستخط کیے ہوئے ہیں، اس کے پروگرام کو دنیا کے لیے خطرہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ایران اپنی طبی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور تہران کے تحقیقاتی ایٹمی ریئیکٹر کے لیے صرف 20% تک یورینیم افزودہ کر رہا ہے، لیکن مغربی ذرائع ابلاغ اس کو بڑھا چڑھا کر اور ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس خطے اور دنیا کے لیے اصل خطرہ اسرائیل اور اس کے غاصب صہیونی حکومت ہے، جس کی ماہیت تسلط پسندی، جارحیت اور جنگ پسندی پر استوار ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کی طرف سے ایران کے ایٹمی پروگرام کی مخالفت رائے عامہ کو منحرف کرنے کی سازش ہے، حالانکہ اسرائیل اس خطے اور دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، لیکن وہ دوسروں پر الزام لگا کر اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہے۔ بنیامین نیتن یاہو کے حالیہ بیانات کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ نیتن یاہو کے ذہن میں دنیا کا ایک الگ تصور ہے اور وہ اس طرح کے بے تکے اور بے بنیاد بیانات دے کر قوموں کے شعور اور ادراک کی توہین کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اسرائیل کے 6 اشروں پر مشتمل دہشت گردی، جارحیت، تسلط پسندی اور مشرق وسطی میں غیر قانونی واحد ایٹمی طاقت ہونے کو فراموش کر کے دنیا میں امن قائم کرنے کے اس کے منصوبے کو اپنے لیے مثال بنائیں۔
ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر کے علاقے دھولیا میں مسلمانوں پر فائرنگ کے بعد پولیس اور مسلمانوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری رہا، جس پر کافی اعتراضات اور احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار حسن کمال صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں،
میرے خیال میں یہ ہندو مسلم فساد تھا ہی نہیں، فساد دراصل پولیس اور مسلمانوں کے درمیان ہوا، اور اس لیے ہوا کہ ایک واقعہ کی وہ مسلمان FIR درج کرانا چاہتے تھے، پولیس نے اسے درج کرنے سے انکار کر دیا، جس کے اوپر مسلمان مشتعل ہو گئے اور پولیس سے ان کی جھڑپ شروع ہو گئی۔ تو اس کو ہندو مسلم فساد کہنے میرا خیال ہے بہت درست نہیں ہوگا، یہ پولیس اور مسلمانوں کے درمیان لڑا۔
جی جی حسن کمال صاحب، آپ کے پیش نظر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہندوستان میں ہر واقعے کے بعد پولیس پر اکثریت کے ساتھ دینے کا الزام لگایا جاتا ہے؟
وہ الزام بہت غلط نہیں ہوتا، اس لیے کہ پولیس میں ایسے عناصر کی کمی نہیں ہے جو اس طرح کا تعصب دل میں رکھتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، لیکن پولیس کی اعلیٰ سطح پر بھی اور عدالتوں کی سطح پر بھی اب اس بات کو محسوس کیا جانے لگا ہے کہ پولیس تھوڑی زیادتی کرتی ہے، اور صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ دوسرے واقعات میں بھی پولیس کی جو اعتبار اور جو کریڈیبلٹی ہے وہ بہت نیچے آ چکی ہے۔ تو ایک شروع سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ پولیس کے سسٹم میں کچھ اصلاحات کی جائیں، کچھ ریفارمز کیے جائیں، اور اس کے سلسلے میں کچھ رپورٹس بھی بنائی گئی ہیں، لیکن ان پر ابھی تک کوئی عمل نہیں ہوا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پولیس کو بہرحال ان تمام معاملات میں بالکل ناجانبدار رہنا چاہیے، جو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ رہتی نہیں۔ پولیس کے سسٹم جو ہے اس میں اصلاحات بہت ضروری ہیں اور وہ ہو نہیں پائے ہیں، اور اس لیے تمام کاروائیاں جو ہیں وہ یک طرفہ معلوم بھی ہوتی ہیں اور یک طرفہ ہوتی بھی ہیں، تو اس کے لیے جو ایک رپورٹ بنائی گئی تھی کافی عرصے پہلے, اس پر عمل درآمد بہت ضروری ہے. اور پولیس کے نقطے کے اندر بھی ایسے عناصر کو ہٹانا بہت ضروری ہے کہ جن کے اوپر یہ الزامات ثابت ہو چکے ہیں کہ انہوں نے جانبداری کا ثبوت دیا. یہ اسی صورت میں ختم ہو سکتا ہے جبکہ پولیس میں کے محکمے کی پوری اوور ہالنگ کی جائے اور اس میں مسلمان کانسٹیبلس اور آفیسرز کو بھی ان کی تعداد کے مطابق جگہ دی جائے تاکہ ان کے اور عوام کے بیچ میں رابطہ زیادہ آسانی سے اور زیادہ شفاف ثابت ہو سکے.
ناظرین, بحرین کی اپیل کورٹ نے 13 سیاسی اور انقلابی رہنماؤں کے خلاف فوجداری عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے سزاؤں کی توثیق کر دی ہے. اپیل کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف خود بحرین میں اور عالمی سطح پر احتجاج اور مذمت کا سلسلہ جاری ہے, اور آج بھی بحرین کے مختلف شہروں میں عوام نے سڑکوں پہ آ کے مظاہرے کیے ہیں, جبکہ بہت سی عالمی تنظیموں نے بحرین کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ اس معاملے پر نظر ثانی کرے. ایک رپورٹ اس حوالے سے ہمارے ساتھیوں نے تیار کی ہے, آئیے دیکھتے ہیں.
بحرین کی شاہی حکومت کی جانب سے مظاہرین کے خلاف غیر منصفانہ عدالتی فیصلوں اور پرتشدد اقدامات کا سلسلہ بدستور جاری ہے. خبروں کے مطابق بحرین کی ایک اپیل کورٹ نے حکومت مخالف 13 رہنماؤں کے خلاف فوجداری عدالت کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات کو باقی رکھتے ہوئے سزاؤں پر نظر ثانی کی درخواست مسترد کر دی ہے. اپیل کورٹ نے حکومت مخالف 7 رہنماؤں کی عمر قید کی سزا, 4 کو 15 سال قید کی سزا اور 2 دیگر سیاسی رہنماؤں کو 5 سال قید کی سزا کو برقرار رکھا ہے. بحرین میں انقلابی تحریک کے آغاز کے بعد حکومت نے ان رہنماؤں کو گرفتار کر لیا تھا اور ان پر فوجداری عدالت میں مقدمات قائم کیے گئے تھے. عالمی سطح پر احتجاج اور مخالفت کے بعد دسمبر 2011 میں حکومت بحرین کو بحرین کے مذکورہ سیاسی رہنماؤں کے خلاف مقدمات کو فوجداری عدالت سے سول عدالت میں منتقل کرنا پڑا تھا, لیکن سول عدالت نے بھی فوجداری عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا جس کے خلاف ملزمان کے وکلا نے اپیل کورٹ میں سزاؤں پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی. بحرین کے اپیل کورٹ نے بھی انقلابی رہنماؤں کے خلاف الزامات اور سزاؤں کو برقرار رکھتے ہوئے نظر ثانی کی درخواست خارج کر دی ہے. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے بحرین کے اپیل کورٹ کی جانب سے سیاسی قیدیوں کی ظالمانہ سزاؤں کو برقرار رکھنے کی مذمت کی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی ان سزاؤں کو انسانی حقوق کی پامالی سے تعبیر کیا ہے. اسی کے ساتھ بحرین کے مختلف سیاسی جماعتوں اور تنظیموں نے بھی ان سزاؤں کو عدلیہ کے آزاد نہ ہونے کا ثبوت بتایا ہے. بحرین کے نیشنل ڈیموکریٹک ایسوسی ایشن کے نائب سربراہ حسن المرزوق نے کہا ہے کہ ظالمانہ فیصلہ آل خلیفہ حکومت کے خلاف عوامی تحریک میں شدت پر منتج ہوگا. قومی وفاق پارٹی کے سربراہ شیخ علی سلمان نے کہا ہے کہ سیاسی کارکنوں کے خلاف یہ فیصلہ اس بات کا باعث بنے گا کہ عوام اپنی انقلابی تحریک کو شدید تر کر دیں. بحرین کی اپوزیشن نے اس فیصلے پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے اور عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف وزارت انصاف کے عمارات کے سامنے دھرنا دیں. اپوزیشن کا کہنا ہے کہ حکومت عدلیہ کو اپنے مخالفین اور سیاسی کارکنوں کے خلاف ایک حربے کے طور پر استعمال کر رہی ہے. سیاسی اور انقلابی رہنماؤں کے خلاف سرکاری عدالتوں کے مخاصمانہ اور غیر منصفانہ فیصلوں کے خلاف پورے بحرین میں مظاہروں کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, اور اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت وفاق ملی پارٹی نے عوام سے مظاہروں اور دھرنوں کا عمل تیز تر کرنے کی اپیل کی ہے. اس درمیان اطلاعات ہیں کہ آج جمعے کو اس عدالتی فیصلے کے خلاف پورے بحرین میں شدید مظاہرے کیے جا رہے ہیں. بحرین کے عوام ایک عرصے سے ملک میں سیاسی اور جمہوری اصلاحات کا مطالبہ کرتے چلے آ رہے تھے, لیکن اب انہوں نے شاہی حکومت کے مکمل خاتمے کا مطالبہ بھی شروع کر دیا ہے. حالیہ چند دنوں کے دوران ہونے والے مظاہروں میں ملک کے بادشاہ کے خلاف اور شاہی حکومت کے خاتمے کا نعرہ تو تواتر کے ساتھ ہی سنائی دینے لگا ہے. دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ حکومت بحرین نے, جسے سعودی عرب اور اردن کی فوجی حمایت حاصل ہے, عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام کے 1000 فدائیوں کو بھی بھرتی کیا ہے جو عراقی عوام کے انقلابی تحریکوں کو کچلنے کا خاصا تجربہ رکھتے ہیں, اور ان کے ہاتھ اپنی قوم کے بے گناہ لوگوں کے خون سے پہلے ہی رنگین ہیں. اطلاعات کے مطابق ان خون آشام لوگوں کو اردن کے دارالحکومت عمان سے گلف ایئر کی پرواز کے ذریعے بحرین کے دارالحکومت منامہ منتقل کیا جا چکا ہے. باوسوخ ذرائع کا کہنا ہے کہ کرائے کے ان قاتلوں کو بحرین کی انٹیلیجنس میں بھی بھرتی کیا گیا ہے اور انہیں اس ملک کی شہریت بھی دے دی گئی ہے.
اور ناظرین اب ذکر کرتے ہیں افغانستان اور افغانستان کے صدر حامد کرزئی کے دورہ امریکہ کا اور اس سے جڑے بہت سارے سوالات کا۔ افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے گزشتہ دنوں واشنگٹن کا دورہ کیا جہاں انہوں نے امریکی صدر اور دیگر امریکی حکام سے مذاکرات کیے، ملاقات کی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں کابل واشنگٹن سیکورٹی پیکٹ کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے جس میں سب سے اہم کلاز جو ہے وہ امریکی فوجیوں کو 2014 کے بعد افغانستان میں رہنے والے امریکی فوجیوں کو عدالتی استثناء دینے کا معاملہ ہے۔ افغانستان کے صدر کے آفس کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر حامد کرزئی امریکی فوجیوں کو استثناء دیے جانے کے معاملے پر افغان عوام سے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آئیے ان ساری صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ممتاز تجزیہ نگار سید عاصم جاوید صاحب، جبکہ نئی دہلی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عالمی امور کے ممتاز تجزیہ نگار قمر آغا صاحب۔ آپ دونوں حضرات کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔
شکریہ۔
گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عاصم جاوید صاحب۔ عاصم جاوید صاحب، صورتحال کس طرف جائے گی؟ افغانستان کے صدر نے اب جو دورہ کیا ہے، آپ کے خیال میں اس دورے کے جو آؤٹ کم ہے، جو نتائج اس کے سامنے ہیں، وہ کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبزواری صاحب بہت شکریہ، آپ نے چانس دیا یہاں آنے کا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی جو پوری سچویشن ہے وہ اینڈ رزلٹ کی طرف جا رہی ہے۔ امریکہ اپنے اندرونی حالات کی وجہ سے افغانستان میں بہت زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتا۔ حامد کرزئی صاحب کو پرابلم یہ ہے کہ وہ امریکہ کے بغیر گورنمنٹ نہیں کر سکتے، اور میرا خیال ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے اور امریکیوں کو کوئی نہ کوئی وہ فیسلٹی دے دیں گے۔ لیکن یہاں میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ جو سب سے بڑا پوائنٹ جو مس ہو رہا ہے اس پوری سچویشن میں وہ یہ ہے کہ افغانستان کا جو سفر ہے امن کی طرف، وہ پاکستان کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میرا خیال ہے کہ امریکہ انٹینشنلی یا کچھ وجوہات کی بنا پر، اور افغانستان بھی کچھ وجوہات کی بنا پر، پاکستان کو سائیڈ لائن کر رہا ہے۔ میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ پاکستان کو سائیڈ لائن کرنے سے افغانستان کی سچویشن میں بہتری نہیں آئے گی۔ اس میں آپ کو کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ طالبان وہ ایک فیکٹر ہے، اور فیکٹر وہ ایسا فیکٹر ہے جس کے بغیر حامد کرزئی صاحب کسی بھی فارمولے کے اوپر کام نہیں کر سکتے، اور طالبان کی ڈور کسی نہ کسی حد تک پاکستان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ فیکٹ ہے، اسے ڈینائی کرنا حقیقت سے منہ چرانے کے برابر ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ افغانستان کے جتنے معتبر لوگ ہیں، حامد کرزئی صاحب کے مشاور جو ہیں، ان سب کو چاہیے کہ ایک ایسا راستہ نکالیں کہ پاکستان کو ہر وقت آن بورڈ لے، ان کے مشورے کے ساتھ، ان کی مدد کے ساتھ طالبان کو اپنی نیگوسیشن میں شامل کریں، اور ایک ایسا فارمولا طے کریں کہ جس سے افغانستان میں امن بھی آئے، امریکہ کا فیس سیونگ بھی ہو جائے، اور امریکہ افغانستان کی سیکیورٹی کی ضمانت دیتے ہوئے وہاں پہ کوئی ایسا فارمولا لے کے آئے جو افغانیوں کو بھی قابل قبول ہو۔ تو یہ میرا نظریہ ہے کہ ون آئٹم وچ از مسنگ از پاکستان۔
ٹھیک ہے، اگر پاکستان کو مس کرنے والی بات ہے تو اب تک پاکستان جو ہے وہ جو کردار ادا کرتا رہا ہے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، اس پر افغانستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو خاصے تحفظات ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ خود طالبان ہیں۔
جی،
تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شک ساری پرابلمز کی بنیاد ہوتا ہے۔ جب تک یہ شک دور نہیں ہوگا افغانستان گورنمنٹ کا، حامد کرزئی گورنمنٹ کا، اور پاکستانیوں کے اپنے تحفظات ہیں۔ پاکستان یہ نہیں ہے کہ افغانستان ساری چیزیں ٹھیک کر رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ کوئی چیزیں غلط کر رہا ہے، نہیں، دونوں طرف تحفظات ہیں۔ جب تک یہ تحفظات آپ دور نہیں کرتے، جی، تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہاں، کیسے آپ یہ تحفظات دور کر سکتے ہیں؟ جب آپ ایک میز پر بیٹھیں گے، آنیسٹی سے ڈسکشن کریں گے۔ اس میں بہت سارے فیکٹرز اور بھی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر حامد کرزئی صاحب دہلی میں جاتے ہیں تو ان کے بیانات مختلف ہوتے ہیں، جب وہ اسلام آباد آتے ہیں تو ان کے بیانات بدل جاتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں شک کی بنیاد رکھتی ہیں۔ حامد کرزئی صاحب کو بھی چاہیے، ان کو پاکستان نے پچھلے 35 سال سے سپورٹ کیا ہے، اور پاکستان نے اوور آل افغانستان کو سپورٹ کیا ہے، ہاں طالبان کی طرف سے ہو یا طالبان کے بعد. تو میرا خیال ہے کہ ٹیبل پہ مسائل حل ہوں گے جب تک یہ اکٹھے نہیں بیٹھتے, آنیسٹی سے ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتے, اور جو بھی تحفظات ہیں وہ ٹیبل پہ رکھ کر ان کو ڈسکس کر کے ان کو ریموو نہیں کرتے شک و شبہات کو, تب تک یہ جی آگے بڑھنا مشکل ہے.
میں ہم چلتے ہیں اس وقت نئی دہلی اسٹوڈیو کی طرف. البتہ ہماری بحث جو ہے وہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کو استثناء دینے کے معاملے کے حوالے سے ہے بہرحال, لیکن گفتگو جو ہے وہ پاکستان کے کردار کے حوالے سے بھی چل نکلی ہے. تو میں نئی دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب قمر آغا صاحب. سب سے پہلے تو ویسے میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور یہ چاہوں گا کہ آصم جاوید صاحب نے جیسا کہ کہا کہ اس پورے سیناریو کے اندر جو ہے وہ ایک کریکٹر مسنگ ہے, اور اس کو شاید ڈیلیبریٹری جو ہے وہ کیا نام ہے نظر انداز کیا جا رہا ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ کیا پاکستان کے فیکٹر کو واقعا امریکہ افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے کنار لگانا چاہتا ہے؟ قمر آغا صاحب.
نہیں, میں نہیں سمجھتا ایسا. جو ابھی کہہ رہے تھے وہ میں ان سے کافی ڈفرینسز رکھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت خود امریکہ ڈائریکٹ پاکستان سے بات کر رہا ہے, اور ساری نیگوسیشن جتنی بھی ہیں اس کی طالبان سے وہ امریکہ کے ذریعے پاکستان کے ذریعے بھی ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی دوسرے بھی اس کے سورسز ہیں جیسے پیرس میں ہوئی یا قطر میں ہوئی تھیں. پاکستان ان کے ساتھ ہے, اور پاکستان امریکہ کا بہت پرانا الائی ہے, آج سے نہیں بہت پہلے. بیچ میں ڈفرینسز ضرور ہو گئے تھے
جی.
دوسری بات یہ کہ پاکستان جو ہے وہ خود اس پرابلم کی ایک جڑ ہے. افغانستان میں جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے اس کی کافی حد تک میں سمجھتا ہوں ذمہ داری پاکستان پہ ہے. طالبان کی ٹریننگ سے لے کے اور پھر اس کے بعد تک ان کو لگاتار سپورٹ کرنا, اور ان کو جس طریقے سے اپنے اسٹریٹجک اسیٹ کی طرح سے وہاں کی سرکاروں نے استعمال کیا ہے, وہ ایک مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے, اور جس کی وجہ سے طالبان ایک ایسی فورس ہیں جن کو افغانستان کی عام جنتا نے ریجیکٹ کر دیا تھا, اور ان کی ایکسیپٹیبلٹی افغانستان اور پاکستان کے علاوہ اور کہیں نہیں. افغانستان میں بھی ایک سیکشن میں ہے, پورے افغانستان میں وہ بھی نہیں پائے جاتے, پورے افغانستان کیا سارے پشتونوں میں بھی نہیں ہے. یہ افغانستان میں ان کا ہیڈ کوارٹر بھی اب بھی پاکستان میں ہے, شعرا کوٹا بھی کوئٹہ میں ہے ان کی, اور جی ان کے زیادہ تر گروپس وہاں پہ ہیں, اور یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں ڈی سٹیبلائزنگ فورس ہے. اگر اس کا گورنمنٹ میں شمار ہوگا تو میں سمجھتا ہوں افغانستان کے اندر ایک اسٹیبلٹی آنا مشکل ہو جائے گی. اس سے حالانکہ امریکن ان سے بات کر رہے ہیں, پاکستان بھی ان سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور پوری کوشش کی جا رہی ہے دوبارہ سے ان کو لانے کے لیے, اور ان کو لانے کی کوشش صرف اس لیے کی جا رہی ہے سب سے بڑی کہ یہ کافی اینٹی ایران فورس سمجھی جاتی ہے امریکہ میں طالبان, اور طالبان ہیں جی بھی کافی اینٹی ایران ان میں سینٹیمنٹس ہیں. جس طریقے سے پچھلے دفعے جب وہ پاور میں آئے تھے تو ہم نے ان کا رویہ بھی دیکھا تھا, ایران سے ان کے ریلیشن بہت ہو گئے تھے اور ٹینشن بھی بڑھ گیا تھا
جی. قمر
آغا صاحب, دوسری بات یہ کہ اگر وہ گورنمنٹ میں ہوں گے
جی
تو بہت سی کمیونٹیز ان کی پسند نہیں کریں گی, چاہے وہ تاجک ہوں یا ازبیک ہوں یا ہزارہ ہوں یا
جی
اس کے علاوہ اور دوسری کمیونٹیز بھی ہیں جو ان سے ان کے رویے سے بالکل نہیں ہیں, جو چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ڈیموکریسی ہو, ایک اسٹیبلٹی آئے اور افغانستان ڈیولپ کرے, اس پورے خطے میں اس کا ایک دوبارہ سے ایک اچھا وجود بنے.
قمر آغا صاحب, میں اگلا سوال بھی آپ سے کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہماری گفتگو کا محور جو تھا وہ امریکی فوجیوں کو استثناء دینے کا معاملہ تھا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف امریکہ افغانستان سے باعزت طور پر نکلنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ افغانستان سے نکل جائے. دوسری طرف وہ افغانستان میں اپنی فوجوں کو کچھ مقاصد کے لیے 2014 کے بعد بھی جو ڈیڈ لائن ہے امریکی فورسز کے نکلنے کی, اس کے باوجود وہاں باقی بھی رکھنا چاہتا ہے, اور ساتھ ہی نہ صرف ہی کہ ان کو باقی رکھنا چاہتا ہے بلکہ ان کے لیے وہ عدالتی استثناء بھی چاہتا ہے. تو یہ ساری باتیں کس لیے ہو رہی ہیں, عدالتی استثناء کس لیے مانگ رہا ہے, اور پھر 2014 کے بعد اس کے افغانستان میں رہنے کا کیا جواز ہے, جبکہ افغانستان کے اندر جن مقاصد کو وہ لے کر آئے تھے کہ نہ طالبان کو وہ ختم کر سکے, نہ امن و امان بحال کر سکے, نہ لوگوں کو وہ تحفظ فراہم کر سکے, نہ وہاں پر کوئی ایک جمہوری اور ایک واقعاً ایک صحیح معنوں میں ایک اسٹیبل حکومت وہ قائم کر سکیں, تو پھر یہ امریکی فوجیوں کو استثناء دینے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟
دیکھیے, اس کے اوپر جانے سے پہلے پریزیڈنٹ حامد کرزائی صاحب نے تو کہا تھا کہ مشکل ہوگی. اب پتہ نہیں کیا ان کی آج بات چیت ہوتی ہے اور کس طرح کیا نتیجے نکلتے ہیں یہ میں نہیں جانتا. دوسری طرف ایک طرف یہ بھی ہے اگر گورنمنٹ اس قسم کے ان کو اشورنسز دیتی ہے تو یہ میننگ لیس ہوں گے, اس لیے کہ افغانستان کے اندر امریکن بلکہ افغانستان کیا اس پورے خطے میں پاکستان افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں امریکن کے خلاف کافی سینٹیمنٹس ہیں لوگوں کے اور ان سے خوش نہیں ہیں
جی.
اور جو حکومتیں ہیں وہ بھی ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں, بہت سے دیشوں میں جو بہت پاپولر گورنمنٹ نہیں ہے ان سب جگہوں پہ, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی میننگ رکھتی. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں ان کی کوشش یہ صحیح آپ نے صحیح فرمایا, وہ چاہتے ہیں کہ 5 سے 10 ہزار یا اس سے بھی زیادہ فوجیں کچھ اور زیادہ وہاں پہ رہیں اور وہاں پہ ٹریننگ. وہ دراصل ان کی جو چاہتے ہیں, دیکھیے افغانستان ایک بہت ہی رچ کنٹری ہے, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کافی بڑی تعداد میں مقدار میں جو ہے نیچرل ریسورسز ہیں, تیل بھی ہے گیس بھی ہے آئرن اور کا بھی بڑے بھنڈار پائے کافی بڑے تعداد میں پائی جاتی ہے, اس کے علاوہ اور دوسری بھی بہت سی چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ جتنی بھی بڑی امریکن کمپنیز ہیں یا یورپین کمپنیز ہیں ان کی بھی نظر اس کے اوپر ہے. دوسری اس کے علاوہ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ادھر سے گیٹ وے ہے سینٹرل ایشیا کے لیے, تو سینٹرل ایشیا جانے کے لیے بہت ہی اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ ہے. اور تیسری چیز افغانستان میں وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت رہے جو ان کے کنٹرول میں رہے تاکہ وہاں سے ایران کے خلاف جو ان کی پروگرامز ہیں وہ چلتے رہیں اور وہ وہاں سے کرتے رہیں. تو ان تینوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے افغانستان بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن وہاں کی عام جنتا اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ امن چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی آئے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں مل کے وہاں پہ جو دیش ہیں آپس کے ان سے ان کے اچھے ریلیشن بنے اور ایران سے ان کے بہت ہی ہمیشہ سے ہزاروں سال پرانے سویلائزیشنل ٹائز جس کو ہم کہتے ہیں وہ ٹائز ہیں, وہ ایک ہی زبان دونوں لوگ بولتے ہیں, ان کا کلچر ایک دوسرے سے ملتا ہوا ہے, ان کا کھانا رہن سہن وہ کلچرلی دیکھا جائے تو ایران سے سب چیز ان کی کامن ہے. تو ایسے میں اس کو ان جو ہزاروں سال پرانے رشتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کو توڑنا ایک بہت مشکل کام ہوگا. امریکن جس مہم میں لگے ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں ان کو کامیابی نہیں ملے گی, اور وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو چیزیں مانگ رہے ہیں محض ایک پیپر پہ دستخط کر دینے سے میں سمجھتا ہوں نہیں ملے گی. ابھی تک تو ان کو جو کامیابی وہ چاہتے تھے جو آبجیکٹیو جس کے لیے گئے تھے وہاں افغانستان, ان کا سب سے بڑا آبجیکٹیو تو یہ تھا کہ وہ طالبان کو ختم کریں گے, القاعدہ کو ختم کریں گے, وہاں پہ دہشت گردی کو ختم کریں گے, مگر
آپ کی طرف
کوئی کامیابی نہیں ملی. بلکہ اگر دیکھا جائے تو پچھلے 10-12 سال کے اندر وہاں پہ دہشت گرد اور بڑھی ہیں, طالبان بہت مضبوط ہو گئے, جب وہ گئے تھے تو بہت کمزور ہو رہے تھے. اگر وہ نہ جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو وہاں کی عام جنتا پہلے ہی حکومت سے ہٹا دیتی.
جی قمر آغا صاحب, میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. عاصم جاوید صاحب, ایک ہم اگر ابھی جو ایک اسٹیٹمنٹ آیا امریکی فوجیوں کو استثناء دینے کے حوالے سے, حامد کرزئی صاحب کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ اس معاملے پر وہ افغان عوام سے رجوع کریں گے, پارلیمان سے رجوع کریں گے. اگر افغانستان کے اندر اب تک غیر ملکی فوجیوں خاص طور پر امریکن فورسز کا جو کردار رہا ہے کہ وہ شبانہ کارروائیاں کرتے ہیں, لوگوں کے گھروں پر حملے کرتے ہیں, شادی کی تقریب پر بمباری کی جاتی ہے, تفریحاً لوگوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے, افغان فورسز کے اوپر وہ حملے کرتے ہیں اور اس کو فرینڈلی فائرنگ کا نام دیتے ہیں, یعنی یہ ساری اصطلاحات انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے سب کچھ گھڑی ہوئی ہیں, تو کیا ایسی صورتحال میں افغانستان کے عوام امریکی فوجیوں کو استثناء دینے پر تیار ہوں گے؟
میرا نہیں خیال کہ وہ دیں گے, اور اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے کارزئی صاحب عوام کو مطمئن نہیں کر سکیں گے. امریکن سولجرز جہاں پہ وہ افغانستان کی سیکیورٹی کے ضامن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہاں پہ انہوں نے بہت ساری غلطیاں بھی کی ہیں پچھلے 10 سالوں میں. انہوں نے بے گناہ لوگوں کو مارا ہے, انہوں نے بہت زیادہ طالبان, ابھی آپ ان سے بات کریں تو بولیں گے جی فلاں پروونس میں تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے, طالبان کا کنٹرول ہے. تو جب یہ وہ مانتے ہیں طالبان بھی وہاں پہ ہیں, تو میں آغا صاحب کی ایک بات پہ جواب دینا چاہوں گا کہ طالبان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ پروسیس میں شامل کرنا یا گورنمنٹ میں شامل کرنا یہ پرابلمیٹک ہے اور یہ اس کو قبول نہیں کریں گے افغانستان کے عوام. میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ذرا اس کو ری اسٹڈی کر لیں کہ طالبان جو ہیں وہ پشتون ہیں. پشتون جو ہے میجر چنک آف دا سوسائٹی ہے ایران میں, افغانستان میں. ہم ان کو اگنور کر کے اس پرابلم کو ختم نہیں کر سکتے. طالبان کو کسی نہ کسی حد تک یا کسی لیول پہ گورنمنٹ میں یا پولیٹیکل پروسیس میں شامل کرنا پڑے گا. ہم اس سے کبھی ایگری نہیں کرتے, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان نے بھی کبھی ایگری نہیں کیا کہ طالبان نے جو کام کیے ان اپنی دور حکومت میں ان سے ایگری کبھی نہیں کیا, اور ابھی بھی لوگ نہیں چاہیں گے کہ اسی طرح کی گورنمنٹ بنے. لیکن طالبان کو کسی سٹیج پہ نیگوشیشن ٹیبل پہ لانا, ان کے ساتھ بات کرنا, پولیٹیکل پروسیس میں شامل کرنا, یہ افغانستان کی سیکیورٹی کا ضامن ہے. اور امریکن فورسز, میرا نہیں خیال کہ وہ ان کو اتنی آسانی سے افغان گورنمنٹ یا افغان عوام یہ دے دیں گی کہ آپ جو مرضیاں کرتے رہیں اور آپ قانون سے بالاتر ہیں. یہ اس کی مثال آپ کوریا اور جاپان کی لے سکتے ہیں کہ جہاں وہ 50 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لوگوں نے اس پہ احتجاج کیا کہ آپ قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتے. اور میرا نہیں خیال کہ افغانستان کے عوام یا گورنمنٹ ان کو اتنی آسانی سے یہ چیز دے دے گی کہ آپ جو مرضیاں کریں اور آپ قانون سے بالاتر ہیں. میرا نہیں خیال.
قمر آغا صاحب, آخر میں میں آپ کی طرف ایک بار پھر آؤں گا. جیسا کہ عاصم جاوید صاحب نے کہا کہ طالبان فیکٹر کو افغانستان کے حوالے سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. طالبان پشتون ہے تو کیا سارے پشتون طالبان ہیں افغانستان کے؟
پاکستان میں پشتون ہیں, وہاں پہ طالبان زیادہ پائے جاتے ہیں. پاکستان جو افغانستان کے اندر پشتون ہیں ان میں بھی ہیں کچھ, لیکن یہ کہا جائے کہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں ایسی بات نہیں. یہ زیادہ تر پاکستان, ان کی ٹریننگ, یہ جن مدرسوں سے آئے ہیں وہ سارے مدرسے بھی پاکستان میں ہیں جہاں یہ طلبا تھے. پھر اس کے علاوہ ان کی ٹریننگ بھی پاکستان میں ہوئی ہے, ان کے کیمپس بھی پاکستان میں ہیں, اور ان کی زیادہ تر آرگنائزیشنز جو ہیں وہ وہیں بیسڈ ہیں, اور اس میں سے کچھ پاکستان کی حکومت کے خلاف بھی ہو گئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ ایک بہت ہی خطرناک ملیٹنٹ گروپ ہے جو کبھی بھی, جس کا یقین ہی جو ہے وہ کیاس اینڈ انارکی میں رکھتا ہے. یہ ڈیموکریسی میں ان کا یقین نہیں ہے, اور یہ چاہتے ہیں فتنہ و فساد پھنسا کے پھیلا کے پاور کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں. یہ آفیشلی ان کی لائن ہے, اس میں یقین رکھتے ہیں, اور وہ ایک ایسی حکومت کو بنانا چاہتے ہیں کہ جس سے کہ جو اس کا کوئی بارڈر نہیں ہوگا اس کے اندر. میں سمجھتا ہوں یہ خود پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بنتے جا رہے ہیں اور بنیں گے. پاکستان ہی نہیں بلکہ ہم لوگ ہندوستان میں بھی ان کی وجہ سے بہت پریشان ہیں, فکر مند ہیں. ان کا اگر یہ وہاں پہ دوبارہ سے آتے ہیں تو یہ پورے خطے کو یہ ایک بار پھر سے ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ایک طرف تو سینٹرل ایشیا میں گھسنے کی کوشش کریں گے, اور دوسری طرف یہ ہندوستان کی طرف بھی ان کا رجوع ہوگا. اور یہ پہلے سینٹرل ایشیا سے جانے سے پہلے ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اسلام آباد کی طرف یہ رخ کریں گے, مجھے تو ایسا لگتا ہے. اس لیے کہ اسلام آباد زیادہ آسان ٹارگیٹ بن گیا ہے ان کے لیے بنسبت سینٹرل ایشیا یا دوسرے ملک جو ہیں وہاں پہ. تو ان کے ساتھ بات چیت کرنا, ان کے ساتھ ڈیل کرنا میں سمجھتا ہوں بہت غلط ہوگا. یہ ایسے ہی بات کرنا ہے جس طریقے سے کہ آپ سمجھ لیں کہ کسی فاشسٹ سے بات کرنا, اس کو آپ ریفارم نہیں کر سکتے. یہ ایسا گروپ ہے جس کو ریفارم نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت ہی زیلٹس ہیں, اور ان سے ڈیل کرنا پورے خطے کے لیے, پاکستان سمیت سب کے لیے کافی دشوار.
آپ 5 سال پہلے بھی یہ کہتے تھے کہ طالبان 60 کلومیٹر دور ہیں اسلام آباد سے. آج تک ان کو جرت نہیں ہوئی کہ ادھر منہ کریں. دیر آر پرابلمس, ہمیں پتا ہے کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر ہمیں نظر ثانی کرنی ہے, لیکن کبھی بھی طالبان اسلام
میں سمجھتا ہوں وہاں پہ
پرابلمیٹک ضرور.
جی جی جی, بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. عاصم جاوید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور قمر آغا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. بہرحال اصل مسئلہ افغانستان کے عوام کا ہے. افغانستان کے عوام یقیناً امریکہ کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ 2014 کے بعد بھی افغانستان میں رہے یا اس کے فوجیوں کو عدالتی استثناء دیا جائے. البتہ ہو سکتا ہے کہ شاید افغانستان کی موجودہ حکومت کچھ ملاحظات کو سامنے رکھتے ہوئے امریکہ کو کچھ مراعات دینے پر آمادہ ہو جائے. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.